بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وموالاه وبعد. كتاب التوحيد الذي حق الله على العبيد لشيخ الإسلام الإمام محمد بن وهاب التميمي رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله. سبياري كتاب شرح كدرس جاري هي اور ہم پہنچے ہیں باب نمبر 17 پر. شیخ اسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں باب الشفاعت، شفاعت کا بیان. وقول اللہ عز وجل وانذر به الذین يخافون ان يحشروا الى ربهم ليس لهم من دونه ولی ولا شفیع. الاخر آیت الانعام نمبر 51. وقوله قل للہ الشفاعة جميعا الآخر الآية سورة الزمر آية نمبر 44. وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه الآخر الآية سورة البقرة آية نمبر 255. وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى سورة النجم آية نمبر 26. وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض الآيتين سورة النبأ الآخر الآية يعني دو آيتين بيس آيات كباد سورة السبأ آيات نمبر 22 و 23. قال أبو العباس نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، يعني لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه له صلى الله عليه وآله وسلم من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضعه. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه رحمه الله. شفاعة كبيان. شيخ الإسلام رحمه الله في حسن تصنيفه أقرب غور كره إسه پهله والا باب كيسيز كي تعلق سه فرشتو کا ذكر ہے کہ فرشتے کتنے عظیم مخلوق ہیں، جب اللہ تعالیٰ کا حکم صادر ہوتا ہے تو ان کی کیا حالت ہو جاتی ہے، ملک المقرب کی کیا حالت ہوتی ہے. اور اس سے پہلے والے باب 15 باب میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم جو اشرف الخلق ہیں علی الاطلاق، ان کی حالت بیان فرمائی ہے کہ کس طریقے سے ان کو نقصان پہنچایا گیا ہے. جنگ احد میں چوٹ لگی، تکلیفیں ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کا یہ فرمان یا معشر قریش اشتروا انفسکم لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، یا عباس بن عبد المطلب لا اغنی عنک من اللہ شیئا، یا صفیہ عمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا اغنی عنک من اللہ شیئا، ویا فاطمۃ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلینی من مال ما شئت لا اغنی عنک من اللہ شیئا. سب سے قریبی رشتہ دار اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، ورنہ کچھ نہیں کر پاؤں گا میں، جب تک تمہارے اندر یہ صلاحیت ہو. کیا صلاحیت ہے؟ لا الہ الا اللہ, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, یہ صلاحیت ہے. توحید نہیں ہے تو پھر کوئی کسی کے بھی کام نہیں آ سکتا. اصل چیز موجود ہے, اس کے ساتھ کچھ گناہ ہوئے ہیں, کچھ نافرمانیاں ہوئی ہیں, تب کوئی کسی کے کام آ سکتا, کوئی کسی کی مدد کر سکتا ہے. یہ مدد کیا ہے؟ قیامت کو کسی کے کیا کام آئے گا؟ کوئی مال کی ضرورت ہے, کوئی مدد وہاں پہ مال دے گا؟ کوئی بیماروں کو وہاں پہ علاج کیا جائے گا کسی بیماری کا؟ تو مدد سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ جیسے یہاں پہ وضاحت کرتے ہیں, بیان باب الشفاعہ, شفاعت کا بیان, کہ شفاعت کام نہیں آئے گی, نہ تو بھیجے ہوئے پیارے نبی کی اور نہ مقرب فرشتے کی شفاعت کام نہیں آئے گی جب تک یہ اپنے اندر صلاحیت نہ ہو. اس لیے ترتیب دیکھیں آپ کس طریقے سے حسن تصنیف ہے, شفاعت کا بیان یہاں پہ ہوا ہے. سبحان اللہ. شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں, قد تكلم الناس في الشفاعة وطربت أقوال فيها وشذ المبتدعة بعقيدة باطلة, لذلك احتاج علماء إلى الكلام فيها ويخصوها بالكلام حتى يعرف المؤمن الحق ويعتقد الاعتقاد الصحيح فيها. شيخ ابن باز رحمه الله فرماتے ہیں, یعنی یہ باب کیوں بادہ ہے شیخ حسن رحمہ اللہ نے؟ اس لیے کہ شفاعت کے تعلق سے لوگوں نے بہت سارے باتیں کی ہیں, ان کے اقوال مضطرب ہیں, اور اہل بدعت نے یعنی بہت شاذ قول کہے کہ باطل عقیدہ بنا لیا ہے. اسی وجہ سے, اس اختلاف اور اضطراب کی وجہ سے اور جہالت پر مبنی بدعقیدگی کی وجہ سے, اس معاملے کے تعلق سے, شفاعت کے تعلق سے علماء کو ضرورت محسوس ہوئی ہے کہ شفاعت کے تعلق سے الگ سے یعنی بات کی جائے, اور خصوصی طور پر اس کا اہتمام کیا جائے تاکہ مومن جو ہے حق کو جان لے, اور جو صحیح عقیدہ ہے شفاعت کے تعلق سے وہ جان لے. فباب الشفاعۃ اي بيان الشفاعۃ المثبتة والمنفية والحق والباطل فيها. تو شیخ الاسلام رحمہ اللہ کا یہ تبویب جو ہے باب الشفاعۃ سے مراد یہ ہے کہ شفاعت کا بیان اس میں جو مثبت ہے جو منفی ہے شفاعت کے قسمیں ہیں, اور حق اور باطل کیا ہے شفاعت کے تعلق سے. وقوله تعالى اللہ تعالیٰ کا ارشاد, وانذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم ليس لهم من دونهم ولي ولا شفيع. شیخ صاحب فرماتے ہیں, اے انذر یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آگاہ کرے, خبردار کرے اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, بالقرآن, قرآن مجید سے. کسے آگاہ کرنا, خبردار کرنا؟ الذین یخافون ان یحشروا ویجمعوا الی ربہم, یعنی جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے, جنہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور جمع کیا جائے گا اپنے رب کی طرف. یہ کون ہے؟ وہم المسلمون. ان سے مراد کون ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں, اپنے رب سے ڈرتے ہیں؟ مسلمان ہیں. لأن الكفار لم يسمعوا ولم يستجيبوا, کیونکہ کافر جو ہے نہ تو وہ سنتے ہیں اور نہ ہی اپنے رب کی استجابت کرتے ہیں. اور انذار سے مراد الاعلام مع التخویف, خبردار کرنا. انذار سے مراد کیا ہوتا ہے؟ خبردار کرنا, یعنی خبر دینی ہے اور منع بھی کرنا ہے ڈرانے کے ساتھ. نذیر ڈرانے والا, اور انذار ڈرانے کے ساتھ, یعنی خبر دی جاتی ہے اور خبردار کیا جاتا ہے. لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع. شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ باز رحمہ اللہ, یہ باطل شفاعت ہے, کیونکہ بندوں کے لیے کوئی بھی ولی, دوست, یار, مددگار اور کوئی بھی شفیع نہیں ہوگا. الا من رضی اللہ قوله وعمله, یہ استثناء ہے, مگر وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ راضی ہے, ان کے قول اور عمل سے اللہ تعالیٰ راضی ہے. ان کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو فائدہ بھی ہوگا, دوستی کا بھی, رشتہ داری کا بھی, اور شفاعت کا بھی. کیونکہ کافر جو ہیں وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ان کے دوست ہیں, ان کے یار اور مددگار ہیں, شفاعت کرنے والے ہیں, جو ان کو اللہ کے عذاب سے, جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں, اور جہنم کی آگ میں وہ داخل نہیں ہوں گے ان کی وجہ سے, جو ان کے یار و مددگار اور شفیع ہیں, شفاعت کرنے والے, سفارش کرنے والے ہیں. یہاں تک کہ ان کو ان لوگوں نے معبود بنا لیا اور عبادت کرنا شروع کر دیا اللہ تعالیٰ کے سوا. وقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله. مشرکین نے کیا کہا؟ ہمیں کیوں ان کی پوجا کرتے ہیں، کیوں عبادت کرتے ہیں؟ ان کے لیے جو صدقات اور خیرات ہیں، ان کے لیے جو نظر و نیازیں ہیں، جو قربانیاں کرتے ہیں، عبادات صرف کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ہمارے سفارش اللہ تعالیٰ کی، ہماری سفارش کریں گے. وقالوا، دوسرے آیت میں، اور اللہ تعالیٰ مشرکین کی زبانی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم کی عبادت نہیں کرتے مگر کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیں. سبحان اللہ. شب باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ بندوں کے لیے کوئی بھی ولی، کوئی یار، کوئی مددگار، کوئی شفیع نہیں اللہ تعالیٰ کے سوا. اور کافروں کی جو یہ شفاعت جن کے ذکر کر رہے ہیں کہ ہمارے سفارشیں، یہ باطل شفاعت ہے. حق شفاعت وہ ہے جس کے اللہ تعالیٰ اجازت دیتا ہے، اپنے انبیاء کے لیے اجازت ہوتی ہے سفارش کرنے کی، اولیاء کے لیے اور فرما بردار بندوں کے لیے شفاعت ہوتی ہے، جو اہل توحید والایمان کے لیے ہوتی ہے. اہل ایمان اور توحید کے لیے یہ سفارش و شفاعت قبول کی جائے گی. لا فی اہل کفر والنفاق، اہل کفر نفاق کے لیے کوئی سفارش اور کوئی شفاعت قبول نہیں ہوگی. لعلہم یتقون، آیت کا آخری حصہ، اے لاجل ان یتقوا اللہ واستقیموا علی دینہ، یہ کیوں ہے؟ یہ کیوں ڈرایا گیا ہے؟ کیوں کہا گیا کہ خبردار کرو ان لوگوں کو، تاکہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں اور توحید السنت اور استقامت کا راستہ اپنا لیں، تاکہ شفاعت قیامت کے دن ان کے کام آئے. جب وہ یہ جان لیتے ہیں کہ قیامت کے دن کوئی بھی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا، اور کوئی بھی ولایت یا دوستی وہاں پہ کام نہیں آئے گی، کوئی یاری کام نہیں آئے گی اللہ تعالیٰ کے سوا، کوئی بھی ان کے یار مددگار نہیں ہوگا، شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا. فیوحدون ویحذرون من غضبہ، بس وہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر قائم رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے آگاہ رہتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں. دوسری آیت میں، قل اللہ شفاعت جميعا، کہہ دیں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، شیخ باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اے قل للناس، کہہ دیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کسے کہنے؟ للناس، سب لوگوں کو، اس میں اہل ایمان اہل کفر سب شامل ہیں. ان شفاعت للہ جميعا، یعنی ساری ساری شفاعت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. شفاعت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، شفاعت کا مالک نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی ولی ہے، نہ کوئی فرشتہ ہے. انبیاء شفاعت کریں گے لیکن مالک نہیں ہے، فرشتے شفاعت کریں گے مالک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے اولیاء شفاعت کریں گے مالک نہیں ہے، رشتہ دار شفاعت کریں گے، بچے بھی شفاعت کریں گے، جو بچے یعنی بچپن میں مر جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، قیامت کے اپنے والدین کی شفاعت کریں گے جب والدین احتساب اجر اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں، تو یہ بھی سفارش کریں گے. سبحان اللہ. لیکن سفارش کے مالک ان میں سے کوئی بھی، سفارش کا مالک کون ہے؟ قل للہ شفاعت جميعا، شیخ باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ سب لوگوں کو یہ اعلان کر کے بتا دیں کہ شفاعت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، وحدہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے لیے نہیں. وقبل هذه الآية انكر على من ادعى الشفعاء، اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انکار کیا ہے جن لوگوں نے شفاعت کا دعویٰ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا، مشرکین میں سے جو اپنے بتوں کے لیے اور پتھروں کے لیے یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ یہ ہمارے شفیع ہیں، ہماری سفارش کریں گے قیامت کے دن، اور ان کے سوا اور بھی جن کو معبود بنایا گیا ہے، چاند ہے، سورج ہے، درند پرند، جن کو بھی معبود بنایا گیا اللہ تعالیٰ کے سوا، تو لوگوں کا کیا نظریہ ہے، کیا دعویٰ ہے، کیوں عبادت کی گئی ہے؟ تاکہ یہی معبود جن کو معبود بنایا گیا اللہ تعالیٰ کے سوا دنیا میں، یہ ان کے کام ہے قیامت کے دن، کیا کام آئیں گے؟ سفارش کریں گے. ان کا یہ عقیدہ ہے جو کہ باطل عقیدہ ہے. فنفى الله ذلك، اللہ تعالیٰ اس کی نفی فرمائی ہے، كما قال تعالى، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ان لوگوں کو شفاعت کرو کہ شفاعت کا فائدہ نہیں ہوگا. ان شفاعت کریں گے، شفاعت الشافعين، شفاعت کرنے والے بھی ہوں گے، لیکن ان مشرکوں کو کسی بھی شفاعت کرنے کی شفاعت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی شفاعت کر نہیں سکیں گے ان لوگوں کی، جن کو معبود بنایا ہے. لوگ نبی کو پکارتے ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیارے نبی ہیں، العظم میں سے ہیں، معبود بنایا گیا کہ نہیں؟ آج بھی کرسچن کیا کہتے ہیں؟ جیسس کرائسٹ. کیا ہوتا ہے جیسس کرائسٹ؟ پکارتے ہیں. کسے پکار؟ اللہ کے نبی کو پکارتے ہیں، شرک کرتے ہیں. کیا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قیامت میں ان کے کوئی کام آئے گا؟ نہیں آئے گا. کافر کے، مشرک کے کوئی بھی چیز نہ ان کا اپنا عمل کام آئے گا، عمل سارے کارت ہو جائیں گے. عجب بات ہے، اچھے اعمال بھی کیے ہیں دنیا میں، نماز بھی پڑھی ہے، روزے بھی رکھے ہیں، عبادات بھی کیے ہیں، حج بھی کیے ہیں، عمرے بھی کیے ہیں، صدقات خیرات اور حسن سلوک کی سب کچھ موجود ہے، لیکن توحید موجود نہیں ہے تو کچھ بھی موجود نہیں، کچھ باقی نہیں. کافر کا کوئی بھی شرک کے ساتھ کوئی عمل باقی نہیں رہتا. لئن اشرکت لیحبطن عملک، اس سے بڑھ کر کوئی وعید آپ نے سنی؟ اگر اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی شرک ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تیرے بھی سارے عمل اکارت کروں، کوئی باقی نہ رہے. تو انبیاء کے بعد کون ایسا مائی کا لال ہو سکتا ہے جو شرک بھی کرو کہیں میرے کو اعمال باقی رہ سکتے ہیں، یا کوئی جس کو میں نے شریک بنایا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت صرف کی ہے میرے کوئی کام میری سفارش کرے گا؟ سبحان اللہ، کیسے ممکن ہے یہ؟ فما تفهم شفاعة الشافعين، ان کو شفاعت کرنے کو کوئی شفاعت فائدہ نہیں دے گی. کس کے لیے ہے یہ؟ اہل ایمان ہے، توحید کے لیے ہے؟ نہیں، یہ شفاعت منفیہ ہے. شفاعت دو قسم، شفاعت مثبتہ ہے، وہ شفاعت جو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا اہل توحید اہل ایمان کے لیے. دوسری قسم شفاعت کون سی؟ شفاعت منفیہ، جس کی نفی کی گئی شفاعت کی، یعنی شفاعت نہیں ہوگی. اس آیت میں کیا ہے؟ دونوں ہیں. فما تنفهم شفاعة الشافعين، شفاعت کرنے والے بھی ہوں گے لیکن ان کو فائدہ نہیں ہوگا. تو کس کو فائدہ ہوگا؟ اہل توحید ایمان کو فائدہ ہوگا، اہل شرک کو، اہل باطل کو، اہل نفاق کو، اہل کفر کو فائدہ نہیں ہوگا. دوسری آیت میں وما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، اس میں نفی کی گئی ہے، اور ظالموں کا کوئی بھی یار و مددگار شفیع مطاع یا شفیع یطاع کا کوئی بھی نہیں ہوگا قیامت کے دن. جو ظلم کرتے ہیں، ظلم سے مراد کیا یہاں پہ؟ شرک اور کفر ہے. جو شرک کرتا ہے، کفر کرتا ہے، قیامت کے دن اس کا کوئی یار و مددگار اور کوئی بھی شفاعت کرنے والا، سفارش کرنے والا نہیں ہوگا. شیخ بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں فالشفاعت له وحده سبحانه، شفاعت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. انبیاء صالحین شفاعت کریں گے لیکن اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے عطا فرمائے. واجب یہ ہے کہ شفاعت اللہ تعالیٰ ہی سے طلب کی جائے، اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے. ویقول، اور شفاعت طلب کرنے والے کو یوں کہنا چاہیے اللہم شفع فی نبیک وشفع فی عبادک الصالحون، کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش عطا فرما، اور جو تیرے نیک بندے ہیں ان کی سفارش آسان فرمائے، مؤثر فرمائے، عطا فرما. ولا مانع ان تطلب الشفاعه من الحي في حياته، كان يقول يا رسول الله اشفع لي ان يرزقني الله، او تقول لرجل الصالح اشفع لي ان يغفر الله لي وادع ان يهديني. اور زندہ شخص سے بھی سفارش کی جا سکتی ہے، اگر کوئی شخص زندہ ہے تو آپ اس سے سفارش کر سکتے ہیں براہ راست، لیکن وہ کیسے؟ جیسے کوئی شخص کہے یا رسول اللہ اشفع لی ان یرزقنی اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی میری سفارش کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے رزق عطا فرمائے. دیکھیں کب ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ جاتے تھے، آپ کو پتہ ہے کہ بڑھیا کا قصص بخاری میں جیسے دورے پڑتے تھے، مرغی کے دورے پڑتے تھے، تو کس لیے گئی تھی؟ کیا یہ اللہ علیہ وسلم آپ مجھے شفا دیں، یہ اس کی گزارش تھی، یا یہ مسئلہ لے کے گئی تھی؟ یہ کیا عرض کی؟ ادعو اللہ ان یشفینی، اللہ سے دعا کریں کہ مجھے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی وسیلہ اور شفیع بنایا جا رہا ہے کہ اللہ سے دعا کیجئے اشفع لی ان یرزقنی، ادعو لی میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک جیسے ہیں. یا کسی بھی نیک و صالح شخص کے پاس آپ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اشفع لی یا ادعو اللہ لی ان یغفر اللہ لی، کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما، میرے دعا کیجئے، یا اللہ دعا کر کے اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت عطا فرمائے. لیکن جو بت ہیں اور جو لوگ وفات پا چکے ہیں اور جو غائب ہیں، جیسے کہ فرشتے ہیں، شیخ باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان سے شفاعت طلب نہیں کی جاتی، کیونکہ ان کو شعور تک نہیں ہوتا، وہ جانتے ہی نہیں ہیں تمہارے بارے میں کچھ، اور نہ ہی وہ غیب پر مطلع ہیں، نہ غیب کو جاننے والے ہیں، جیسے کہ بعض جاہل اور کافر لوگ سمجھتے ہیں. یعنی نبی کو پکارنا یا فرشتوں کو پکارنا، تو قرآن والا کیوں پکارتا ہے، اس کے عبادت کیوں صرف کرتا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے؟ کہ وہ سنتا ہے، وہ جانتا ہے میرے حالت سے واقف ہے، وہ خوب جانتا ہے میرے ساتھ کیا معاملہ ہے، میں اسے پکارتا ہوں اور میری بگڑی بھی بنا دیتا ہے۔ یعنی عجب بات دیکھیں آپ، پورے کائنات میں وہ کون سی ذات ہے جو ہر زبان کو سمجھتی ہے اور سب کی سنتی بھی ہے اور دعا قبول بھی کرتی ہے، سب کی کرتی ہے اور ایک وقت میں کرتی ہے، کون سی ایسی ذات ہے؟ کوئی اللہ کے سوا کوئی ہے مخلوق میں سے؟ ممکن ہے جو یہ صفات کسی مخلوق میں صرف کر دے اور کہے یہ فلان مخلوق، فلان پیر، فلان بزرگ میں یہ چیز موجود ہے، تو شرک ہے کہ نہیں؟ شرک حقیقت کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے جو خصوصیات ہیں وہ مخلوق کو کوئی شخص دے دے، وہی تصور کرے کہ یہ جو خصوصیات اللہ تعالیٰ کے لیے خاص چیزیں ہیں، خاص صفات ہیں، وہ اس مخلوق میں بھی پائی جاتی ہیں، تو یہی تو شرک کے اساس ہے۔ یہیں سے پھر ان کے لیے عبادت صرف کی گئی ہے اور ان کے اللہ تعالیٰ کے معبود بنایا گیا ہے۔ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں جب شفاعت کے مالک صرف صرف اللہ تعالیٰ ہے تو شفاعت اللہ تعالیٰ سے مانگی جاتی ہے، کوئی زندہ بزرگ ہے، انسان ہے، آپ کا دوست ہے، مسجد کا امام ہے، کوئی طالب علم ہے، کوئی خیر پر آپ سمجھتے متقی پرہیزگار شخص ہے، آپ اسے دعا کی گزارش کر سکتے کہ تمہارے لیے دعا کرے، کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن وفات کے بعد اسے پکارنا یا دعا کرنا، یہ عقیدہ جو ہے مشرکین کا عقیدہ تھا اور اس سے شرک بھی واقع ہوتا ہے۔ پھر اگلی آیت سورۃ آیت الکرسی کی آیت من الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اور اس کے بعد والی آیت سورۃ النجم کی آیت وکم من ملک لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یأذن اللہ من یشاء ویرضی، اور اس کے بعد والی آیت قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ الى آخر الآیات۔ شبہ مازح اللہ فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی اس میں بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی شفاعت نہیں کرے گا مگر اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، اور یہ سب جن کا ذکر کیا گیا ہے یہ شفاعت نہیں کریں گے الا یہ کہ جب اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ تو ہمیں دو شرطیں آ گئی ہیں، اللہ تعالیٰ کی اجازت اور اللہ تعالیٰ کی رضا، جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو اس کو قول و فعل سے، اللہ تعالیٰ کی اجازت بھی ہو شفاعت کرنے والے کے لیے، تب شفاعت قبول ہوتی ہے، اور فرشتے بھی دیکھ لوں کہ فرشتے بھی شفاعت کے مالک نہیں ہیں، اور ان کو اجازت بھی نہیں کہ وہ شفاعت کریں، مگر شفاعت کے مالک صرف صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر یہ حالت ہے فرشتوں کی، انبیاء کی اور رسولوں کی علیہ الصلاۃ والسلام کہ وہ کسی کی شفاعت بھی نہیں کریں گے، سفارش نہیں کریں گے مگر اللہ تعالیٰ کی اجازت اور رضا کے بعد، جس کی شفاعت کی جا رہی ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ راضی ہو، من الصالحین والاطفال والافراد من باب اولا فغیرهم من الصالحین والاطفال والافراد من باب اولا، اگر اللہ تعالیٰ کے فرشتے، انبیاء اور رسولوں کی شفاعت نہیں قبول ہوگی مگر ان دو شرطوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی اجازت ہو، یعنی جو شفاعت کرنا چاہتے ہیں اس کی اللہ تعالیٰ اجازت کہ تم شفاعت کر سکتے ہو، اور جس کی شفاعت کی جا رہی ہے اس میں یہ شرط ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے راضی ہو، ٹھیک ہے نا؟ اگر انبیاء، اللہ کے فرشتے، انبیاء اور رسولوں کا یہ حال ہے تو جو ان کے علاوہ اور شفاعت کرنے والے ہوں گے من باب اولا، کیونکہ شفاعت قبول نہیں ہوگی مگر ان دو شرطوں کے ساتھ، اور کون ہوں گے شفاعت کرنے والے؟ صالحین ہیں، شفاعت کریں گے، بچے جو جیسے میں نے کہا جو بچے ہیں، جو افراد ہیں اور جو شفاعت کرنے والے ہیں من باب اولا، جو ہے وہ ان شرطوں کے بغیر شفاعت نہیں کر پائیں گے۔ پھر ایسا فرماتے ہیں جو لوگ ان معبودوں سے جڑے ہوئے ہیں، ان کے دل ان سے جڑے ہوئے ہیں، ان کو تعلق قائم ہے، جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا یہ پکارتے ہیں اور عبادت صرف کرتے ہیں، ان کے ساتھ جو تعلق ہے وہ چار چیزوں کی وجہ سے ہے۔ غور کر ذرا، چار چیزیں کون سی جس کا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے ان آیات میں، سورہ سبا کے آیت نمبر 22 اور 23 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض وما لهم فيها من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده الى اخر الايات۔ شفاعت کا ذکر بعد میں آیا ہے۔ اب ترتیب دیکھیں ذرا، کون سی چار چیزیں ہیں؟ شیخ باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں نمبر ایک الملک، یہ لوگ جن کے دل ان معبود سے جڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا، یہ گمان کرتے ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ معبودات کسی چیز کے مالک ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کا مالک ہے پوری کائنات کا، مخلوق کا کوئی شیئر کوئی حصہ نہیں ہے، پورے کائنات میں کسی کا کوئی ملکیت کوئی ہے، مالک کوئی صرف اللہ تعالیٰ مالک، جس نے پیدا کیا وہی مالک ہے نا، اس کے سوا کوئی مالک نہیں ہے. دوسرا شریک ہے کہ کوئی حصہ تو ہوگا، کسی کا کوئی حصہ بھی نہیں ہے، جن کو یہ پکارتے ہیں عبادت صرف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا ان کا کوئی حصہ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ یہ گمان کر دیا تو مالک ہے. اچھا مالک نہیں تو شریک تو ہوں گے نا، ان کا کوئی حصہ تو ہوگا. اس کی نفی بھی کی گئی ہے ان آیات میں کہ وہ شرکا بھی نہیں، اللہ تعالیٰ نے اکیلے پورے کائنات کو پیدا کیا ہے، کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں تھا. اچھا شریک نے حصہ بھی تھا، اچھا مدد کی ضرورت تو ہو سکتی ہے نا، اللہ کی مددگار تو ہوں گے نا پورے کائنات کی تخلیق میں. اس کی نفی بھی کی گئی ہے مواہرہ، یعنی دیکھیں ترتیب دیکھیں، لا یملکون مثقال ذرۃ، ملکیت ذرے برابر بھی نہیں ہے آسمان اور زمینوں میں. ذرے آپ ملکیت کی بات کرتے ہیں، ملکیت ذرے برابر بھی نہیں. ذرہ جانتے ہیں ایٹم، جو سب سے چھوٹا سمجھا جاتا ہے، اس کے برابر بھی نہیں ہے. ملکیت کی نفی کی گئی ہے. وما لہم فیہما من شرک، شراکت کی نفی بھی کی گئی ہے. اچھا مدد کی ضرورت ہے. وما لہم منہم من ظہیر، مظاہرے کی مدد کی بھی نفی کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی مدد کی معاونت کی ضرورت بھی نہیں ہے. سب باطل عقائد. اچھا ایک چیز رہ گئی ہے، اچھا یہ سب نہیں کر سکتے، یہ گمان تو کرتے چلو، کیا چیز رہ گئی چوتھی؟ شفاعت تو کریں گے نا، اس کی نفی بھی کی گئی ہے. سبحان اللہ. ولا تنفع الشفاعت عنده، اور چوتھے نمبر شیخ صاحب فرماتے ہیں شفاعت ہے جو وہ گمان کرتے ہیں کہ ان کے یہ جو معبود ہیں شفاعت کریں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں، کیونکہ ان کے بڑے درجے اللہ تعالیٰ کے ہاں، اللہ تعالیٰ کے پیار ہیں، اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں، مقرب ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی سنے گا. ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ شفیع نہیں ہے، ہم مانتے ہیں کہ یہ شریک نہیں ہے، نہ یار مدد، نہ مددگار تخلیق میں، اور نہ ہی کسی چیز کے مالک ہیں. چلو یہ تو مان لیا، شفاعت تو مان لو، یا شفاعت تو ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنی پیارے انداز سے سب کی نفی کر دی ہے. جو بھی دل کی دیکھیں، اللہ تعالیٰ دلوں کی حالت سے ہم سے زیادہ بہتر واقف ہے، مخلوق سے بھی زیادہ بہتر. ان کے خطرات جو دل میں عقائد تھے نا، سب سامنے رکھ دیے. اگر اس وجہ سے تم پکارتے ہو، یہ وجہ غلط ہے، یہ دوسری وجہ بھی غلط ہے، تیسری بھی غلط، چوتھی بھی غلط ہے، تو بچا کیا ہے؟ یعنی پھر پکارتے کیوں ہو، کیوں عبادت صرف کرتے ہو؟ یعنی حجت قائم ہوئی کہ نہ ہوئی؟ سبحان اللہ. شیخ باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ کوئی شفاعت نہیں مگر اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، جیسے کہ دنیا میں شفاعت الگ سے ہوتی ہے، ایسے نہیں ہے دنیا میں کوئی شخص کسی کی شفاعت کرتا ہے کیونکہ وہ اسے ڈرتا ہے، یا وہ اس کا کوئی حاجت اس کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، کوئی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے اس کی سفارش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے منزہ اور پاک ہے، ایسا ممکن نہیں ہے. یعنی دنیا میں اگر آپ کسی سفارش کرتے ہیں دنیا امور میں، تو مطلب ہوتا ہے کہ نہیں کہ کل یار یہ میرے بھی کوئی کام آ سکتا ہے نا، آج میں اس کی مدد کروں گا، میں سفارش کروں گا، میں کام کر، یہ میرے بھی کام آ سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم ضعیف ہیں، مخلوق ہیں، فقیر ہیں، حقیر ہیں، یہ مخلوق ہیں ہم لوگ، ایسے ہیں، محتاج ہیں، حاجت آس ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اللہ کو تعالیٰ کیا ضرورت ہے کسی کی مدد کی، یہ کیا حاجت ہے؟ سبحان اللہ. تو اس لیے دنیاوی امور پہ قیاس کرنا شفاعت کے معلوم کہ تب بھی جائز نہیں، وہ غلط ہے. آخر میں شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا قول نقل، بڑا پیارا قول ہے ان آیات کے تعلق سے، فرماتا قال ابو العباس، ابو العباس کون ہے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ان کی کنیت ابو العباس ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے نفی فرمائی ہے ما سواہ عما سواہ، جس چیز سے یہ لوگ اپنے دل جوڑتے ہیں، تعلق قائم کرتے ہیں. اور یہ فرمایا ہے کہ یہ شفاعت جو ہے جس کو مشرکین یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ ہمیں ملے گی قیامت کے دن، اسے نفی کر دی گئی ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں اس کی نفی کی گئی ہے. تو بعض لوگ یہ گمان کرتے ہیں، یہ عقیدہ رکھنے اپنے بتوں کے ساتھ اور جن کو پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا، کیونکہ شفاعت کریں گے، اور شفاعت جو ہے ان کے لیے لازم ہے، اور ان کی ان شفاعت کرنے والوں کو جو ہے نہ تو کسی اجازت کی ضرورت ہے، بلکہ ان کی شفاعت جو ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، اور وہ جنت میں داخل ہوں گے اس شفاعت کی وجہ سے. وہ جہنم میں کبھی داخل نہ ہو پائیں گے، یا کبھی جہنم میں داخل نہیں ہوں گے. وہ یہ اس کے حق میں ہے جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے. لیکن جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا, بعض ایسے جو کہ عبادت کرتے ہیں تاکہ وہ کچھ سفارش کریں دنیاوی امور میں یا دنیا مصلحت میں کہ ان کو رزق مل جائے یا اس طریقے سے اور چیزیں جو دنیا سے تعلق رکھتی ہیں, تو ان کا جو مقصد ہے شفاعت کے تعلق سے وہ دنیاوی امور کے تعلق سے ہے. یعنی سفارش کیوں کرے, یا تو دنیا ہماری سنور جائیں گی یا آخرت میں ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا دیں گے. لیکن عرب کی اکثریت دیکھا جائے تو آخرت پہ ایمان تو نہیں رکھتے تھے, تو آخرت سفارش کی بات نہیں کرتے. تو کس سفارش کی بات کرتے ہیں؟ کہ ہماری دنیا سنور جائے, کہ یہ بت جو ہیں کہ ہم پکاریں گے تو ہمارے دنیا میں جو بھی تکلیفیں دور ہو جائیں گی, ہماری بیماریاں دور ہو جائیں گی, تندرستی ملے گی, رزق کی تنگی دور ہو جائے گی, رزق کی فرمانی ہو جائے گی, مال ہے, دولت ہے, عزت ہے, سب دنیا کے لیے وہ کرتے ہیں. لیکن یہ ان کی سوچ تھی, لیکن اللہ نے جو بیان فرمایا ہے وہ دنیا کے لیے بھی ہے اور آخرت کے لیے بھی, سب کے لیے ہے, اور خصوص طور پر آخرت کی. کیونکہ اصل ناکامی اور کامیابی آخرت کی, دنیا کی کامیابی ناکامی کی بات نہیں ہے, دنیا سب چھوڑ کے جائیں گے, ٹھیک ہے نا. تو اصل جو بات ہے وہ آخرت کی ہے. پھر ایک حدیث ہے, بڑی پیاری حدیث ہے, ابو رضی اللہ عنہ شیخ حسین بن رحمہ اللہ کوٹ کرتے ہیں حدیث, من اسعد الناس بشفاعت کے یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری کی روایت ہے. ابو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم, وہ کون خوش قسمت انسان ہے جو آپ کی, جس کی آپ کی شفاعت یعنی نصیب ہوگی, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے. صحابہ کرام کو اس کا علم ہے, پتہ ہے, لیکن دیکھیں علم, دیکھیں آپ صحابی کا علم, دیکھیں سمجھ, دیکھیں فقہ, دیکھیں صحابی ہیں کافی نہیں ہیں. اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کون سا خوش قسمت انسان ہے جسے آپ کی شفاعت نصیب ہوگی قیامت کے دن. حدیث میں آیا ہے, یہاں پر تو موجود نہیں ہے لیکن صحیح بخاری میں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ, میں یہی گمان کرتا تھا کہ آپ مجھ سے یہ سوال کریں گے, آپ سے پہلے کوئی اور سوال نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے علم حدیث میں جو حرص ہے اس کی وجہ سے, حدیث کے علم حرص دیکھیں, تو وہ حریص تھے آپ وسلم کے ساتھ, یعنی تین یا چار سال کی ان کی اسلام کی زندگی آپ وسلم کے ساتھ جو گزاری ہے, چار سال, ان چار ساڑھے تین یا چار سالوں میں سب سے زیادہ حدیث کا مجموعہ جو ذخیرہ میں ملتا ہے کہاں سے ملتا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ سے ملتا ہے. گھر چھوڑ دیا, اپنے قوم کو چھوڑ دیا, یہاں تک کہ مدینہ میں اپنا گھر بھی نہیں بنایا, اصحاب الصفہ میں سے تھے, جو مسکین فقیر صحابہ تھے ان میں رہتے تھے. یہ فقیری کس لیے تھی؟ اس علم کے لیے, علم الحدیث کے لیے, کہ زندگی پتہ نہیں کتنی باقی ہے, جو وقت وہ بھی ملا ہے, یعنی زندگی اکثر وقت تو کفر میں گزرا تھا نا, یعنی سات ہجری کو اسلام قبول کرتے ہیں اور گیارہ ہجری کو اللہ تعالیٰ کے پیارے وسلم کی وفات ہوتی ہے, تو پتہ نہیں کتنی وقت اور زندگی میں ملتا ہے. جو وقت باقی چلو اس میں تو فائدہ اٹھا لیں, اپنی زندگی وقف کر دی علم الحدیث کے لیے, اس پاک اور پیارے علم کے لیے, سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حرص کو دیکھتے تھے. جب یہ سوال کیا تو پتہ چلے کتنے علم والے صحابی ہیں. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض جاہل لوگ کہتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ عنہ جو ہے غیر فقیہ صحابی ہیں, انا للہ وانا الیہ راجعون, غیر فقیہ صحابی ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے رہے ہیں, یہ امام بخاری یہ جو حدیث ہے کتاب العلم باب الحرص علم الحدیث, اس طریقے سے کچھ جملہ میں بھول رہا ہوں کہ علم حدیث کے حرص کے بیان میں یہ حدیث نقل کی ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب العلم میں, کہ علم حدیث میں جو حریص ہوتے ہیں ان کا مقام بلند ہوتا ہے, ان کا درجہ بلند ہوتا ہے, وہ علم والے ہوتے ہیں, سمجھ والے ہوتے ہیں. اور سمجھ کے نتیجہ کیا ہے؟ یہ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کون سا خوش قسمت انسان, اسعد الناس, دنیا کو خوش قسمت, سب سے زیادہ خوش قسمت انسان کون ہے جسے آپ کی شفاعت نصیب ہوگی قیامت کے دن؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه او نفسه, جس نے اپنے خلوص دل کے ساتھ کہا لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ زبان سے کہنا کافی ہے؟ کافی نہیں ہے. اصل یہ فہم ہے صحابی کی, صحابہ نے سب نے کلمہ پڑھا ہوا تھا کہ نہیں؟ تو ہر مسلمان کے لیے جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے تو اسے شفاعت ہوگی کہ نہیں؟ لیکن سوال یہ ہے خالص میں قلبی پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے؟ کلمہ توحید کی شرطوں میں سے اخلاص شرط ہے کہ نہیں؟ یہ دلیل ہے اس کی، اخلاص شرط ہے، اخلاص کے بغیر کلمہ توحید کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر کلمہ پڑھا ہے شروط کے ساتھ، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا، سب سے پہلی شرط ہے علم والی کہ صحیح معنی کیا ہے، جان لیا، پھر اور بھی شروط جو 8 شروط میں سے اخلاص بھی ایک شرط ہے، جس نے کلمہ پڑھا ان شرطوں کے ساتھ صحیح سمجھنے کے ساتھ، تب تو شفاعت نصیب ہوگی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگر صرف زبان سے کلمہ پڑھا ہے، نہ تو اسے معنی کا پتہ ہے اور نہ ہی اس کی ضرورت پڑی ہے اس کلمہ پڑھنے والے کو معنی کیا ہے، نہ اس کے پاس وقت ہے اور نہ وہ سمجھنا چاہتا ہے. جیسے اس کے بزرگ کہتے ہیں جو ماں باپ سے اس نے سیکھا ہے وہی کچھ کرتے آیا ہے، قبر کا طواف بھی کرتا ہے، شرک بھی کرتا ہے، بدعت مکفر میں ڈوبا ہوا ہے نعوذ باللہ، اور زندگی ساری بس یوں ہی گزر گئی ہے، یہاں تک کہ موت آ گئی ہے، وہ زندگی اس نے اسی شرک بدعت و غرفات میں گزاری ہے، کیا سفارش ہے اس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت میں گواہی ہے، یعنی جو سفارش چاہتا ہے قیامت کے دن تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ خلوص قلب کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہنا چاہیے، کلمہ توحید کی شرطیں اسے سمجھنی چاہیے اور ان شرطوں کے مطابق کلمہ پڑھنا چاہیے. اس لیے علماء کیوں کہتے ہیں شروط ہیں، بعض لوگوں اعتراض کیا کہانی ارکان ہونے چاہیے، شروط نہیں ہونے چاہیے، علمی بات سمجھ لیں ذرا. کلمہ توحید کے دو ارکان ہیں، لا الہ ایک رکن، الا اللہ دوسرا رکن. رکن ہمیشہ کسی چیز کی اساس ہوتی ہے، اس چیز کے اندر شامل بھی ہوتی ہے اور اس کی اساس بنیاد جس پر وہ قائم ہوتی ہیں، اگر یہ اساس بنیاد نہ ہو، ستون نہ ہو تو وہ چیز باقی نہیں رہتی، یہ رکن ہے. تو لا الہ الا اللہ کلمہ توحید کے اندر ہے باہر ہے؟ اندر ہے. لا الہ ایک حصہ، دوسرا حصہ الا اللہ، دو ارکان ہیں. تو اعتراض کو انہوں نے کہا کہ یہ جو 8 شرطیں آپ بتاتے ہیں یہ ارکان ہیں، شرطیں نہیں ہیں. علماء نے ارکان تو بتایا، یہ دو ارکان ہیں. بس اعتراض میں نے اعتراض کر لیا، اپنی نئی بات لے کے آیا ہے. بعض لوگ نئی بات لے کے آئے تاکہ لوگ اس سے متوجہ ہوں، تھوڑے سے اسے کوئی جگہ بنے، لیکن بیچارے کو سر کی پڑتی ہے. پھر فعلم پہلے ہے یا لا الہ الا اللہ پہلے ہے؟ فعلم انہ لا الہ الا اللہ، اگر علم نہیں ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے، پھر تو پہلے سمجھو اور پھر کلمہ پڑھو. یعنی مشرکین عرب کو دیکھیں، لا الہ الا اللہ کس زبان میں ہے؟ عبرانی میں ہے، کسی چائنیز میں، جاپنی، کس کس زبان میں ہے؟ لا الہ الا اللہ معنی جانتے تھے کہ نہیں؟ لیکن مسئلہ کیا تھا؟ اجعل الالہ الہا واحدا ان ھذا شیء عجاب. لا الہ الا اللہ کو سمجھ کر انکار کر دیا. دیکھیں جہالت کی وجہ سے انکار نہیں کیا، خود گواہی دیتے گی. یعنی محمد نے یہ بات لے کے آیا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کیسے مان لیں کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کے باقی سب کو چھوڑ دیں؟ یہ بڑی عجیب بات کرتا ہے، یہ کہاں سے معنی لیا ان لوگوں نے؟ لا الہ الا اللہ سے تو پڑھنے سے انکار کر دیا. اگر پڑھ لیتے تو عمل کرنا ہوتا، تو علم پہلے ہے کہ نہیں؟ آج کے اکثر مسلمان الا رحم اللہ سبحانہ و تعالی کلمہ پڑھتے ہیں، پڑھ لیا کہ نہیں؟ سب نے پڑھا ہوا ہے، اور روزانہ پڑھتے ہیں، صبح شام پڑھتے ہیں، معنی جانا ہے؟ کہاں معنی جانا، کیا معنی جانا ہے؟ قبر کا طواف بھی ہوتا ہے، قبر والے کو پکارا بھی جاتا ہے، مدد بھی مانگی جاتی ہے، نظر و نیازیں بھی ہوتی ہیں، قربانیاں بھی ہوتی ہیں، اور عبادات صرف بھی کیجیے، یہاں تک کہ مشکل کشائی تک بھی دی گئی ہے. علی مشکل کشا ہے، غوث حاجت روا ہے، یہاں تک مشکین عرب نے نہیں کیا. مشکین عرب کیا کرتے تھے؟ مشکل کشا کون تھا ان کے لیے؟ اللہ تعالیٰ. حاجت روا کون تھا؟ اللہ تعالیٰ تھا. تو شرک کس لیے تھا؟ عبادات صرف صرف کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے لیے بھی عبادت کرتے تھے اور ان کے لیے بھی کرتے تھے جو ان کے بت تھے. سبحان اللہ، یعنی جہالت کی انتہا دیکھی، نعوذ باللہ. الغرض پھر ایسا فرماتے ہیں، فاسعد الناس بشفاعته صلی اللہ علیہ وسلم هو الموحدون وفي الحديث، تو سب سے زیادہ خوش قسمت لوگ وہ ہیں جو شفاعت کے مستحق ہوں قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، وہ ہے جو موحد ہیں، توحید پر جو قائم ہیں. اور دوسرے حدیث میں آیا ہے، ان الکل نبی دعوۃ، ہر نبی کے لیے دعوت یعنی دعاء مستجاب ہے. ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک دعا دی ہے جو اللہ تعالیٰ قبول لازمی فرمائے گا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ہر نبی سے. وہ ہر نبی نے اپنی دعوت مانگ لی اپنے رب سے سوائے اللہ تعالیٰ کے آخری اور سب سے پیارے نبی, سب سے افضل نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. دیکھیں زندگی ساری تکلیفیں اٹھائی ہیں, صبر کرتے رہے, اللہ تعالیٰ سے یہ دعا نہیں مانگی, اسے چھپائے رکھا. فرماتے ہیں ان دخر تو دعوتی, میں اپنی دعوت کو چھپائے رکھا, مخر کر کے رکھا, کس لیے؟ شفاعت لامتی یوم القیامہ, ہمارے لیے, امت کے لیے, تاکہ شفاعت کروں قیامت کے دن. وہی نائلۃ ان شاء اللہ, اور یہ شفاعت ملے گی ان شاء اللہ اللہ کے حکم سے. من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا, میری امت میں جو مرے گا اور کبھی شرک نہیں کرے گا. تو جو شرک نہیں کرتے, توحید پر قائم ہیں, وہ شفاعت کے مستحق ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. جس نے شرک کیا ہے وہ شفاعت کا مستحق ہو ہی نہیں سکتا. شیخ باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرمایا ہے کہ شفاعت جو ہے وہ نفع نہیں دے گی امت میں سے کسی کو, مگر جو اللہ تعالیٰ کی توحید پر قائم ہے اور جو اسلام کے کسی اور دین پر مر جاتا ہے تو اس کی کوئی شفاعت نہیں ہے. اس کی حقیقت یہ ہے کہ شفاعت کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے محض اپنے فضل و کرم سے اہل اخلاص کے لیے یہ شفاعت قبول کرے گا اور ان کی مغفرت فرمائے گا. قول ہو المقام المحمود, آخر میں مقام محمود کا ذکر ہوا ہے. مقام محمود جو ہے ثابت ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اور جس پر اولون الآخرون حمد کر و تعریفیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے عسى ربك ان يبعثك مقاما محمودا. اس آیت سے مراد شفاعت ہے, شفاعت العظمى على الصحيح. شفاعت تو کئی قسمیں ہیں, سب سے بڑی شفاعت شفاعت عظمى ہے. اور شفاعت عظمى کسے کہتے ہیں؟ حساب کو شروع کرنے کی جو شفاعت ہے. حساب نہیں شروع ہوگا, 50,000 سال کا ایک دن ہوگا, حساب اللہ تعالیٰ شروع نہیں فرمائے گا, بہت یعنی سخت ترین دن. پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شفاعت الکبریٰ جو ہے شفاعت عظمیٰ جسے کہتے ہیں وہ کریں گے, تب حساب شروع ہوگا. اور یہ بھی کہا کہ شیخ باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مقام محمود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بٹھائیں گے قیامت کے دن. لیکن اس حدیث کی صحت میں نظر ہے, یعنی حدیث صحیح نہیں ہے. والمشہور الاول, اور جو صحیح قول ہے وہ پہلا قول ہے کہ مقام محمود سے مراد شفاعت عظمیٰ ہے, نہ کہ اپنے ساتھ عرش پر بٹھانا ہے. کیونکہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی سب سے بڑا مقام ہے مقام محمود, کہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ عرش پر بٹھا گیا اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ حدیث ثابت نہیں ہے. شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور صحیح قول یہ ہے کہ اس سے مراد کیا, مقام محمود سے کیا مراد ہے؟ الشفاعہ, اور خصوصی طور پر الشفاعت العظمیٰ. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں والشفاعت تفضل علی المشفوعی, اور شفاعت جو ہے حقیقتا جو ہے اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے مشفوع پر, لأن التفضل من الله بنفع هذا المشفوع فيه. کیونکہ اللہ تعالیٰ خاص, یعنی دونوں پر, جو شفاعت کرنے والا ہے اس پر خاص انعام اللہ تعالیٰ کا احسان ہے, فضل و کرم ہے. جو شفاعت کی جائے اس کے اوپر خاص انعام اور احسان اور فضل و کرم اللہ تعالیٰ کا, جہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. یہ حق شفاعت کی حقیقت ہے. اور اس میں رد ہے اہل قبور کے لیے, جو بلکہ وہی شفاعت سے محروم رہیں گے, کیونکہ ان لوگوں نے وہ راستہ اختیار کیا ہے جو ان کو شفاعت سے محروم کر دے. کون سا راستہ اختیار کیا ہے؟ شرک کا راستہ اختیار. تو شرک اہل شرک سے, اہل شرک جو ہیں وہ شرک کی وجہ سے ان کی جو سفارش اور شفاعت ہے وہ قبول نہیں ہوگی. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.